بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ رضامین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسوہ بشریت۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں حسب معمول عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی پارلیمنٹ کی عمارت پر شکست خوردہ صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے اور ہنگامہ آرائی کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے حالات اور کانگریس کی عمارت پر حملے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مغربی جمہوریت کی بنیاد کمزور اور کھوکھلی ہے۔ سانحہ مچھ کے خلاف شہدا کے جنازوں کے ہمراہ لواحقین اور سوگواروں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور ہندوستانی کسانوں نے اپنی تحریک جاری رکھتے ہوئے آج ٹریکٹر مارچ نکالا اور حکومت کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی پارلیمنٹ کی عمارت پر شکست خوردہ صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے اور ہنگامہ آرائی کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مقامی وقت کے مطابق کرفیو شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک رہے گا۔ واشنگٹن کی سڑکوں پر سناٹا ہو گیا ہے اور لوگ گھروں میں چلے گئے ہیں۔ پولیس نے کیپیٹل ہل عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے باہر ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کیپیٹل ہل کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ ٹرمپ کے حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں اور 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بلوے اور فسادات کا دائرہ پورے امریکہ میں پھیل گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر واشنگٹن میں اکٹھا ہونے والے ان کے حامیوں کے انتہا پسندانہ اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ کو بغاوت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار ٹرمپ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے حالات اور کانگریس کی عمارت پر حملے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مغربی جمہوریت کی بنیاد کمزور اور کھوکھلی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو امریکہ میں بدھ کی رات رونما ہونے والے واقعے اور واشنگٹن میں کانگریس کی عمارت پر ہونے والے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں سائنسی و صنعتی پیش رفت کے باوجود بدستور پاپولزم موجود ہے، اور پاپولزم کا حامی ایک شخص 4 سال تک ملک کی عزت و حیثیت سے کھلواڑ کرتا رہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ٹرمپ جیسے ایک نااہل آدمی نے امریکہ کی حکومت حاصل کر کے پوری دنیا سے اس کے تعلقات میں مسائل پیدا کر دیے، اور اپنے ملک کو بھی اور مغربی ایشیا، فلسطین، شام، یمن اور دنیا کے تمام علاقوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ صدر حسن روحانی نے امید ظاہر کی کہ امریکی کانگریس کے واقعات پوری دنیا اور وائٹ ہاؤس کے آئندہ حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہوں گے جو 2 ہفتے بعد اقتدار سنبھالنے والے ہیں۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر شہدا کے جنازوں کے ہمراہ لواحقین اور سوگواروں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور احتجاج کا یہ دائرہ اب پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے خلاف جہاں مغربی بائی پاس پر سوگواروں کا دھرنا جاری ہے، وہیں کوئٹہ کی تاجر برادری نے شہدا کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ حکومت کے ساتھ مظاہرین کے مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی وزراء اور نمائندوں نے متاثرین اور ورسا کو منانے کی کوشش کی، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں اور جنازوں کے ساتھ یہ دھرنا بدستور جاری ہے۔ مظاہرین نے دھرنے کے خاتمے کو وزیراعظم عمران خان کی آمد سے مشروط کر دیا ہے۔ اگرچہ وزیراعظم عمران خان نے لواحقین کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ جلد کوئٹہ آئیں گے اور ورسا جنازے دفنا دیں، لیکن ورسا کا کہنا ہے کہ جب تک وزیراعظم خود نہیں آئیں گے احتجاج جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں انتہائی سرد موسم ہے، اس کے باوجود بچے، بوڑھے، خواتین اور مرد سبھی احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے ہزارہ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دریاسنا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مذہبی انتہا پسند مسلح افراد اب دہشت گرد تنظیم داعش کا روپ دھار چکے ہیں۔ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، جبکہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ انہوں نے سانحہ مچھ پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں جلد کوئٹہ جاؤں گا اور لواحقین سے ملاقات کر کے ان کے تحفظ کی یقین دہانی کراؤں گا۔ دہشت گرد گروہ داعش نے ہی سانحہ مچھ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مذہبی منافرت کا ایک اور واقعہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرک میں پیش آیا، جہاں ایک مندر کو نظر آتش کیا گیا۔ حکومت نے فوری اقدامات کے تحت تمام ملزمان کو گرفتار کیا اور وعدہ کیا کہ مندر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری نے کہا ہے کہ شہید فخری زادے کے خون کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا، اور اس شہید والا مقام کے انتقام کے وقت اور جگہ کا تعین انقلابی محاذ طے کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے اپنے ایک بیان میں ایران کے ممتاز دفاعی اور جوہری سائنسداں شہید فخری زادے کے 40ویں کے پروگرام سے اپنے خطاب میں کہا کہ اس شہید والا مقام نے استقامت و پائیداری اور جانفشانی سے علم و دانش کی راہ کو جاری رکھا اور اپنی کوششوں سے کبھی کوئی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید فخری زادے گزشتہ 2 عشروں سے انسانیت کے دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا بنے رہے، یہی وجہ ہے کہ مجرم امریکہ اور بچوں کی قاتل غاصب حکومت اور بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت اس شہید کی کارکردگی اور کارنامے سے بوکھلائے ہوئے تھی۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ غاصب صہیونیوں کو اسلام کی سائنسی ترقی و پیش رفت برداشت نہیں ہو سکتی، اور جب سے کسی بھی مسلم ملک نے جوہری ٹیکنالوجی میں کامیابی حاصل کی ہے وہ اس مسلم ملک کے جوہری سائنسدانوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ نیز انہوں نے مصر، عراق اور ایران میں اس طرح کے شرمناک اقدامات انجام دیے ہیں۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ ایران میں گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران کورونا اموات میں 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر صحت سعید نمکی نے ایران میں کورونا اموات میں کمی آنے کا سلسلہ جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایران میں عوام اور اداروں کے تعاون سے گزشتہ 45 دن کے دوران اسپتالوں کے 3/4 بیڈ خالی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی وزارت صحت کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں حالیہ 1 مہینے میں کورونا اموات کی شرح میں 10% اور اسپتالوں کے بیڈ بھرنے کے عمل میں 30% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کی جانے والی پیش گوئی کی بنیاد پر ترقی یافتہ یورپی ممالک میں کورونا کی تیسری لہر میں یومیہ 1000 افراد اور امریکہ میں یومیہ 2500 افراد، نیز ایران میں روزانہ 1200 افراد کے مرنے کی بات کہی گئی تھی، مگر خوشی کی بات ہے کہ ایران میں یہ پیش گوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ایران کے وزیر صحت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کسی بھی انسان کی موت خوشی کا باعث نہیں بن سکتی کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں جن کے پاس ایران کے مقابلے میں اہم ترین اور جدید ترین طبی وسائل و ذرائع موجود ہیں اور ان ممالک کو ایران کی طرح کسی بھی قسم کی پابندی کا بھی سامنا نہیں ہے، کورونا اموات کی شرح اتنی زیادہ ہے اور وہ ایران کی طرح اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ ہندوستانی کسانوں نے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے اپنی تحریک جاری رکھتے ہوئے آج جمعرات کو ٹریکٹر مارچ نکالا اور حکومت کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ ہندوستانی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کسانوں نے نئے زرعی قوانین واپس لینے اور فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے جمعرات کو قومی دارالحکومت دہلی کے مضافات میں ٹریکٹر مارچ نکالا۔ کسانوں کا ٹریکٹر مارچ تقریباً 11 بجے دن میں دہلی کے سنگھو، غازی پور اور ٹیکری بارڈر کے علاقوں سے نکالا گیا۔ رپورٹ کے مطابق غازی پور بارڈر سے نکالے گئے مارچ کی قیادت کسان رہنما راکیش ٹکیت کر رہے تھے، جو کنڈلی، مانیسر اور پلول ایکسپریس وے تک گیا۔ کسانوں کے ٹریکٹر مارچ میں پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور راجستھان کے کسانوں نے حصہ لیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاجی دھرنا دہلی سے ملنے والی سرحدوں پر آج 43ویں دن بھی جاری رہا اور کل مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان ہونے والے 9ویں دور کے مذاکرات سے قبل احتجاج کرنے والے کسانوں نے آج طاقت کا مظاہرہ کیا اور ٹریکٹر ریلی نکالی۔ دہلی، ہریانہ اور دہلی اتر پردیش کی سرحدوں پر کسان بڑی تعداد میں ٹریکٹر لے کر سڑکوں پر اترے اور ایکسپریس وے پر ٹریکٹر ریلی نکالی۔ کسانوں کی اس ٹریکٹر ریلی کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی کے زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہم 26 جنوری کو ٹریکٹر کی پریڈ نکالیں گے۔ ان کے بقول آج کی ریلی اسی کی ریہرسل ہے۔ ٹکیت نے کہا کہ ہم 2024 تک جب ملک میں عام انتخابات ہوں گے اپنی تحریک جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کسان تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے اور فصلوں کی خریداری کی کم سے کم حمایتی قیمت معین کرنے کے لیے قانون بنانے کے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں، اور خراب موسم کے باوجود دہلی کی سرحدوں پر ان کے احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ مرکزی حکومت زرعی قوانین کو کسانوں کے مفاد میں بتا رہی ہے، لیکن کسانوں کا ماننا ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے خلاف ہیں جنہیں حکومت واپس لے۔ حکومت ان قوانین کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر کسانوں کے احتجاجات میں کورونا کو لے کر سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور مرکزی حکومت سے پوچھا ہے کہ کیا کسانوں کی تحریک میں کورونا کو لے کر قوانین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسان کووڈ 19 سے محفوظ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کورونا قوانین پر عمل نہیں کیا گیا اور کسانوں کو کووڈ سے تحفظ نہیں ملا تو تبلیغی جماعت جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں ملکی سطح پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا زور ٹوٹ رہا ہے، تاہم مہاراشٹر اور کیرل میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق بدھ اور جمعرات کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 20,346 نئے مریض سامنے آئے ہیں، اور اس طرح کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد جمعرات کی شام تک 1,04,00,000 اور 5,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد میں 1,746 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کیرل میں فعال معاملات کی تعداد 1,259 ہو گئی ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش، تلنگانہ، منی پور، جھارکھنڈ، چنڈی گڑھ، گوا اور اروناچل پردیش میں بھی کورونا کے معاملات بڑھے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد جمعرات کی شام تک 1,50,400 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما نے کہا ہے کہ بحرینی عوام پر جاری رکھے جانے والے ظلم و جور نے بحرین کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ نعیم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحرین میں چھوٹے چھوٹے جیل خانے آل خلیفہ حکومت کی مخالفت کرنے والے بحرینی شہریوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر بحرین ایک بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، مگر بحرین میں کسی کو حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور ملک میں عوام کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ بحرین میں مسلط کردہ حکومت ہے جو عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سمعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مچھ میں شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کان کنوں کے بہیمانہ قتل کے خلاف کراچی سمیت پورے پاکستان میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد مہدی شرافت کہتے ہیں،
پاکستان میں فرقہ وارانہ یا تکفیری دہشت گردی میں شدت اس وقت سے آئی ہے جب افغانستان سے روسی فوج کو نکال باہر کرنے کے لیے امریکہ کی سرپرستی میں مجاہدین کی فوج تیار کی گئی۔ القاعدہ کو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں اپنا جال پھیلانے کی چھوٹ اور سہولت دی گئی اور طالبان تیار ہوئے، اور پھر جب امریکہ کی ایما پر اور سعودی عرب نیز متحدہ عرب امارات کی حمایت سے افغانستان میں طالبان کی حکومت تشکیل دی گئی تو تکفیری دہشت گردی کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ افغان طالبان سے متاثر ہو کے پاکستان میں بھی طالبان کا ایک گروہ تیار ہو گیا جس کو طالبان پاکستان کہا جانے لگا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے انتہا پسند فرقہ پرست گروہ تیار کیے گئے جن کی بنیاد اور اساس سعودی انتہا پسندی تھی، اور سعودی ملاؤں نے ان گروہوں کے لیے فکری غذا فراہم کی تو سعودی حکام نے ان کی مالی اعانت کی، اور امریکہ اور سعودی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے پورے پاکستان کے شیعہ مسلمانوں پورے پاکستان کو شیعہ مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس کے تحت شیعہ مسلمانوں کی مساجد اور امام بارگاہوں کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنانے کے ساتھ ہی شیعہ اسکالروں اور معروف ہستیوں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ صوبہ بلوچستان کے ان علاقوں میں جہاں شیعہ آبادی کم ہے یا شیعہ مسلمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، وہاں تکفیری دہشت گردوں کی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور ان کے کچھ خفیہ مراکز بھی قائم ہو گئے۔ ان علاقوں میں تکفیری دہشت گردوں کی سرگرمیاں زیادہ ہیں۔ 12 زائرین کی بسوں پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا گیا۔ ہزارہ برادری کے لوگوں کو لے جانے والی بسوں اور گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی۔ بازاروں اور پبلک مقامات پر بموں کے دھماکے کیے گئے۔ ہزارہ برادری کے لوگ پہلی بار اپنے شہیدوں کی میتوں کے ساتھ احتجاج نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے دھرنے اور مظاہرے کر چکے ہیں۔ ہر بار انہیں دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف مؤثر کاروائی، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے اور صوبے کے شیعہ ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ تو کیا گیا لیکن پورا نہیں کیا گیا۔ اب ایک بار پھر انتہا پسند تکفیریوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہے اور شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے مظلوم کان کنوں کا قتل عام کیا ہے، تو ہزارہ برادری پھر سراپا احتجاج ہے۔ اس کو صوبائی حکام حتی وفاقی کابینہ کے اراکین کے وعدوں پر اعتماد نہیں ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود آ کے ان کی باتیں سنیں، ان کے مطالبات کو ملاحظہ فرمائیں، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کاروائی اور انہیں قرار واقعی سزا دینے اور پورے صوبے میں شیعہ مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کریں اور وعدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائیں۔ جب ایک کمیونٹی، معاشرے کا ایک حصہ اس طرح احتجاج کرے کہ اپنے شہیدوں کی میتیں ان کے سامنے ہوں، شہیدوں کے لواحقین میتوں کے پاس موجود ہوں، شہیدوں کے والدین بھی ہوں، ان کے اہل خانہ بھی ہوں، بچے ہوں گے، بہن بھائی، دوست احباب، اعزا سب وہاں پر موجود ہیں، یہ انتہائی دردناک اور المناک صورتحال ہے کہ شہیدوں کی میتیں سامنے ہیں اور لواحقین اپنے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے صوبہ بلوچستان میں صورتحال کی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہزارہ برادری کے لوگ اپنے پیاروں کی میتیں سپرد خاک کر دیں، وہ ان سے ملنے ضرور جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ خود فوری طور پر اس وقت جا کے شہیدوں کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے، شہیدوں کے جنازے میں شریک ہوتے اور جس بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا ہے اسی احترام اور اکرام کے ساتھ شہیدوں کو سپرد خاک کیے جانے کے اہتمام میں بنفس نفیس شریک ہوتے، تو شہیدوں کے لواحقین کی تسکین بھی ہو جاتی اور انہیں حکومت کے وعدوں پر کسی حد تک یقین بھی آ جاتا۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 كنز الكرام مولى النعم هذه الأمم شريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجینا رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جا.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے دعا کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اس کے بعد پروگرام اسوہ بشریت پیش کیا جائے گا، اور اسوہ بشریت پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي أسأله كشف ذري والنورى في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلوك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
عزیز سامعین، پروگرام اسوہ بشریت لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری لمحات کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم گوشوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب تمام لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور سب کے سب آپ کی بیماری سے تشویش میں مبتلا تھے، اسی وقت پیغمبر اسلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا، میرے بھائی کو بلاؤ تاکہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے۔ وہاں پر موجود ہر شخص یہ جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی مراد حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اطلاع ملتے ہی حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور محسوس کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو بستر سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ کے وجود پر موت کے آثار نمودار ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کے آغوش میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے اس حوالے سے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آغوش میں ایسے عالم میں اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کی کہ آپ کا سر میرے سینے پر تھا اور میرے ہاتھوں پر آپ کی روح بدن سے نکل گئی، اور میں نے خیر و برکت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملا اور پھر میں نے پیغمبر اسلام کو غسل و کفن دیا۔ سامعین، یہ تمام واقعات ایسی حالت میں رونما ہوئے جب حضرت علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کے کچھ خاص صحابہ اور بنی ہاشم کے ہمراہ پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس نے جو اس واقعے سے مطلع ہو چکے تھے حضرت علی علیہ السلام سے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ بیعت کر لوں اور مسلمانوں کے خلیفے کے عنوان سے تمہارا ہاتھ تھاموں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ان کی باتوں پر توجہ نہ کرتے ہوئے فرمایا، میں فی الحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن اور دفن میں مشغول ہوں۔ آپ نے عباس سے پورا ماجرا دریافت کیا تو عباس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ دوسرے بیعت لینے میں آپ پر سبقت کریں گے۔ ابو سفیان نے بھی جب یہ ماجرا سنا تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ بیعت کر لوں اور آپ کو خلیفہ مسلمین کے عنوان سے قبول کروں، کیونکہ جب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو عبد مناف کا کوئی بھی فرد آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، اور اگر یہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو قریش میں سے کوئی بھی شخص آپ کی بیعت سے مخالفت نہیں کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا پورا جزیرہ عرب آپ کو اپنا خلیفہ اور فرما روا قبول کریں گے۔ لیکن حضرت امام علی علیہ السلام جو ابو سفیان کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، لہٰذا اس کی درخواست کو رد کرتے ہوئے فرمایا، تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو جس کے ہم اہل نہیں ہیں۔ بے شک حضرت علی علیہ السلام ابو سفیان کو کہ جو اسلام کا دیرینہ اور سخت ترین دشمن تھا خوب پہچانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنے اس کام کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف پھیلانا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام کی خلافت دو حالتوں سے باہر نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام خداوند عالم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خلیفہ و امام معین تھے یا نہیں، پہلی صورت میں خلافت کے لیے بیعت یا لوگوں کی رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ اس ذریعے خلیفہ بنے، کیونکہ یہ ایک طرح سے خداوند عالم کے حکم سے لاپرواہی شمار ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو برسا برس میدان جنگ میں اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے ہوئے اسلام اور احکام قرآن کو اثبات و دوام بخشنے کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی تھیں، اس بات سے راضی نہیں تھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ حکم الہی میں تحریف پیدا ہو جائے۔ المختصر یہ کہ حضرت علی علیہ السلام ثقافتی امور کی بجا آوری میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کی، اسی طرح سے ایسے امور میں جس کو لوگ بجا لانے کی توانائی نہیں رکھتے تھے اور اجتماعی امور میں مضطرب و پریشان رہتے تھے، جیسے قضاوت وغیرہ میں ان کی مدد کرتے تھے اور لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے، یا اسی طرح سے کبھی کبھی جب دوسرے ادیان کے دانشوروں کی جانب سے اعتراضات ہوتے یا وہ کسی علمی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو آپ ان لوگوں کی مشکلات کو برطرف کرتے تھے اور ان کے اعتراضات کا جواب دے کر اسلام اور احکام قرآن کریم کا دفاع کرتے تھے، اور اس طرح انفرادی اور اجتماعی خدمات انجام دیتے رہے۔ سامعین، مسلمانوں کے درمیان مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام بہت زیادہ اہم ترین خصوصیتوں کے حامل تھے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتساب کی بنا پر، اور اسی طرح پیغمبر اسلام کی زبانی آپ کے بے شمار فضائل و مناقب سننے کی وجہ سے یہی نہیں، بلکہ آپ قرآن کریم اور احادیث اور دوسری آسمانی کتابوں پر علمی اعتبار سے حاوی و مسلط تھے۔ یہ وہ بعض خصوصیتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ عوام میں بے حد مقبول تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بھی اہم خصوصیت کے حامل تھے کہ جو ممکن تھا آنے والے زمانے میں خلافت پر براجمان لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی، اور وہ اقتصادی قدرت و آمدنی تھی جو فدق کے ذریعے امام علیہ السلام تک پہنچ رہی تھی۔ اسی بنا پر تخت خلافت پر بیٹھنے والوں نے مصلحت دیکھا کہ اس قوت کو امام علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، کیونکہ یہ خصوصیتیں علمی اور ایمانی امتیازات کی طرح نہیں تھیں کہ جسے امام علیہ السلام سے چھین لینا محال تھا۔ لہذا انہوں نے فدق امام علیہ السلام سے چھین لیا۔ فدق ایک سرسبز اور زرخیز آباد زمین ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 140 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ فدق سعودی عرب میں یہودی آبادی پر مشتمل ایک مرکز تھا۔ اس علاقے کے یہودیوں نے جنگ خیبر کے بعد عہد کیا تھا کہ جتنے بھی غلات حاصل ہوں گے ان میں سے آدھا حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے، اور مسلمانوں کی طرح اسلامی حکومت کے سائے میں زندگی بسر کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس واقعے کے بعد سورہ اسرا کی 26ویں آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اور دیکھو قرابت داروں کو اور مسکین کو اور مسافر غربت زدہ کو اس کا حق دے دو، اور خبردار اسراف سے کام نہ لینا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق انہیں تحفے میں دے دیا۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین، فقی اور مورخ جناب ابن ابی الحدید معتزلی فدق اور اس کے غصب ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے اہل تشیع کے ایک دانشور سے فدق کے بارے میں اس طرح سے کہا، فدق بہت زیادہ وسیع و عریض نہ تھا اور یہ معمولی سی سرزمین جس میں صرف چند کھجور کے پیڑ تھے اس قدر اہم نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مخالفین نے اس میں لالچ سے کام لیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا، تم اس کے بارے میں غلطی کر رہے ہو، اس سرزمین پر موجود کھجور کے درخت کوفے کی باغوں میں موجود اس وقت کے درخت سے کم نہ تھے۔ در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اس زرخیز زمین سے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت علی علیہ السلام اس سرزمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کو خلافت کے خلاف استعمال نہ کریں۔ لہذا نہ صرف یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق سے محروم کیا، بلکہ تمام بنی ہاشم اور عبد المطلب کے فرزندوں کو ان کے شرعی حقوق یعنی خمس سے بھی محروم کر دیا، تاکہ یہ افراد ہمیشہ زندگی کے مخارج کے لیے کوشش کریں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کریں اور ایسے حالات میں مقابلہ کرنے کی فکر نہ کر سکیں۔ عزیز سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Oh,